बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 60 میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام طلوع آپ سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں 10,000 کسانوں نے ریلی اور احتجاجی اجتماع کر کے اپنے مطالبات پر زور دیا ہے۔ افغانستان کی سالنگ سرنگ میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے بدنام زمانہ صہیونی جاسوسی تنظیم موساد کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کی حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں اپنی قیامگاہ پر ایک اہم میٹنگ کے دوران اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل کے بارے میں پارٹی کے بعض رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ میٹنگ میں سعد رفیق، ایاز صادق، سلمان رفیق، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل رکوانے کے لیے پارٹی حکمت عملی پر مشاورت رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر اور حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بھی ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور وہ آج لاہور میں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف نے آئندہ جمعے تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا آغاز پنجاب اسمبلی سے کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد حکومت پر نئے الیکشن کے لیے دباؤ ڈالنا بتایا گیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں 10,000 کسانوں نے ریلی اور احتجاجی اجتماع کر کے اپنے مطالبات پر زور دیا ہے۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں کسانوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، اس اجتماع میں 7 ریاستوں سے تقریباً 40,000 کسان اکٹھا ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کسانوں کی اس ریلی اور اجتماع کا اہتمام آر ایس ایس کی کسان تنظیم بی کے ایس نے کیا تھا۔ ریلی کے دوران بی کے ایس کے لیڈر نے ایک نوٹ جاری کر کے کہا ہے کہ اگر حکومت نے وقت رہتے کسانوں کے مطالبات پورے نہیں کیے تو حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ فصل کا دام اخراجات کی بنیاد پر طے کیا جائے اور کسانوں اور زراعت سے متعلق سبھی اشیاء اور وسائل پر جی ایس ٹی ختم کی جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اپنی فصل کا دام یا قیمت طے کرنے کا حق کسانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ دہلی کے اجتماع میں شریک کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں کسانوں کو کاروباری بنانے کے لیے لائسنس دیا جائے۔ افغانستان کی سالنگ سرنگ میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ سرنگ میں موجود کئی گاڑیاں بھی آگ کی زد میں آ گئیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حادثے میں اب تک 63 لاشیں سرنگ سے نکالی جا چکی ہیں۔ اس حادثے میں 33 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ افغان حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ٹرک میں آگ لگنے سے سرنگ میں موجود دیگر گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ حادثے کے بعد سرنگ کو اگلے حکم تک آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سالنگ سرنگ افغان صوبے پروان اور صوبے بغلان کی سرحد پر واقع ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ ہماری فوج وطن کے دفاع میں ہمیشہ پیش رہی ہے۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ مکتب اسلام کی روح سے اسلامی ملک کے مجاہدین عوام کی سلامتی اور امن و سلامتی کا مستحکم قلعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہر میدان میں پیش رہی ہے اور اس نے وطن کے دفاع اور ملک کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کی فوج نے جدید ترین دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف طرح کے لڑاکا اور ڈرون طیاروں اور الیکٹرانک جنگی آلات کی تیاری ایران کی مسلح افواج کے نوجوان ماہرین کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے بدنام زمانہ سہونی جاسوسی تنظیم موساد کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ موساد کے عناصر ایک کمپنی کے نام پر سیکیورٹی مارکیٹنگ کی آڑ میں ایران کی دفاعی صنعتوں میں تخریب کاری کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے دفاع پریس نے بتایا ہے کہ ایران کے سیکیورٹی اداروں نے اس بات کا سراغ لگایا کہ موساد نے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایران کی دفاعی صنعتوں سے تعاون کرنے والی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دفاع پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس پورے نیٹ ورک پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی اور عین اس وقت اس نیٹ ورک میں شامل افراد کو گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایران میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کے درمیان مسلح جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی نے الخلیل اور نابلس کو جارحیت کا نشانہ بنایا جہاں فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ادھر رام اللہ کے مغرب میں فلسطینی جوانوں نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنوب مغربی جنین کے علاقے رابعہ پر بھی صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کی ایک گشتی گاڑی کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن میں جنین بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جانبازوں نے صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سے متعلق قباطیہ مزاحمتی گروہ نے صہیونی فوجیوں کے خلاف متعدد جوابی کاروائیاں انجام دینے کی بات کہی ہے۔ اس مزاحمتی گروہ کا کہنا ہے کہ جنین کے علاقے برقین پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ صہیونی فوجی نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنین اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا جس میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس درمیان صہیونی فوجی نے جنین کے شمال مشرق میں واقع گاؤں فقوہ پر حملہ کر کے ندیم ارسان ابو سلمہ اور محمد ناصر ابو سلمہ نامی دو فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی فوجی نے فلسطینی نوجوانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے اور صوتی بم دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے قدس کے شمال مشرق میں واقع قصبے حزمہ پر بھی حملہ کیا، جس کے بعد فلسطینی نوجوانوں سے ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ فیفا ورلڈ کپ فائنل میں انتہائی دلچسپ اور تاریخی مقابلے کے بعد ارجنٹینا فرانس کو پینالٹی سٹروک پر شکست دے کر تیسری بار عالمی چیمپئن بن گیا۔ دوحہ کے لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ایک انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز اور یادگار مقابلے کے بعد ارجنٹینا نے فرانس کو پینالٹی سٹروک پر 2-1 میں 4 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ مقررہ 90 کے کھیل کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ 2-2 سے برابر رہا۔ ارجنٹینا کی جانب سے کیپٹن لیونل میسی نے 23 میں پینالٹی پر گول اسکور کر کے ٹیم کو برتری دلائی۔ اس کے بعد ارجنٹینا کے ڈیماریا نے 36 میں ایک اور گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-0 سے آگے کر دیا، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس کی جانب سے ایمباپے نے 80 اور منٹ میں پینالٹی پر ٹیم کی جانب سے پہلا گول اسکور کیا اور 81 میں دوسرا شاندار گول اسکور کر کے ارجنٹینا کی برتری کو ختم کر دیا۔ پینالٹی سے قبل کھیلے جانے والے پہلے اضافی ہاف میں دونوں ٹیمیں کوئی گول اسکور نہ کر سکیں، البتہ دوسرے اضافی ہاف میں میسی نے ارجنٹینا کو ایک بار پھر برتری دلائی، جس کو ایمباپے نے میچ کے آخری لمحات میں برابر کر دیا۔ قطر میں کھیلے جانے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا بہترین فٹبالر کا ایوارڈ لیونل میسی نے اپنے نام کر لیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد تقریب تقسیم انعامات میں لیونل میسی کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ ارجنٹینا کے گول کیپر کو ایونٹ کا بہترین گول کیپر قرار دیا گیا۔ ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈز کو ٹورنامنٹ کے سب سے نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا ہے، جبکہ فائنل میں ہیٹرک کرنے والے دنیا فٹبال کے دوسرے کھلاڑی فرانس کے ایمباپے گولڈن بوٹ کا ایوارڈ لے اڑے۔ ارجنٹینا اور دنیا کے بہترین اور اسٹار کھلاڑی لیونل میسی کا خواب تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو عالمی کپ میں فاتح بنائیں۔ یوں ارجنٹینا نے فرانس کو شکست دے کر تیسری بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کیا اور لیونل میسی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ میسی کو ٹرافی سے قبل عرب روایت کا خاص جبہ پہنایا گیا، جس کے بعد انہیں ٹرافی دی گئی، جبکہ ارجنٹینا کے اسٹار فٹبالر میچ کے بعد اسٹیڈیم میں اپنی والدہ سے گلے مل کر جذباتی بھی ہوئے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مغرب بالخصوص فرانس خواتین کے حقوق کے بلند باغ دعوے کرتا رہتا ہے اور اسلام پر اعتراض کرتا ہے، لیکن خود مغربی دنیا میں حقوق نسواں کو پامال کیا جاتا ہے، اس موضوع پر آپ کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کے سوال میں یہ بات واضح ہے کہ مغرب، یورپ، امریکہ، ان کے دعوے ہیومن رائٹس کے عنوان سے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں، یہ آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو آزادی اظہار کے عنوان سے یا فریڈم آف سپیچ کے عنوان سے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، لیکن جب ان کے معاشروں کے اندر تھوڑا سا گہرائی سے جا کے چیزوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ دعوے نظر آتے ہیں اور ان کا دوغلا پن جو ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جب یہ دوسرے ممالک کے عنوان سے الزامات عائد کرتے ہیں، انسانی حقوق یا جمہوریت یا فریڈم آف اسپیچ، تو اس میں مزید ان کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے
جی.
یعنی اگر امریکہ اور یورپ کا کوئی قریبی اتحادی ہو، وہاں پہ اگر انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں، حقوق نسواں کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، وہاں پہ کوئی جمہوریت نہ ہو، وہاں پہ کسی طرح کی بولنے کی، گفتگو کرنے کی، لکھنے کی آزادی نہ ہو، وہاں پہ ان کی طرف سے بھی اور ان کے جو ایجنٹس ہیں یا ان کا جو میڈیا ہے وہ مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں اگر ایک ہی کام سعودی عرب میں ہو اور وہی کام اگر ایران میں ہو، بظاہر اگر یہ دونوں کام ایک جیسے ہوں تو مغرب امریکہ اور اس کے حواری سعودی عرب کے کسی مسئلے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن اگر اس سے کم تر کیفیت میں اگر ایران میں کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہو تو اس پہ اتنا شور شرابہ کریں گے، اتنا میڈیا اس پہ چیخے گا چلائے گا کہ زمین آسمان جو ہیں وہ ایک مل کر دیں گے. مثلاً ابھی جو آپ نے سوال میں کہا حقوق نسواں کے عنوان سے، خواتین کے حقوق کے عنوان سے، ابھی گزشتہ دنوں یہاں پہ کچھ مظاہرے ہوئے بڑے کم تعداد میں اور اس کو عوامی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، یا تو خود خواتین کو یعنی اس ایشو میں اس خاتون جس کے نام پہ انہوں نے مظاہرے کیے اس کو بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن اس کو پوری دنیا میں ایسے پروپوگنڈا کیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سب ایسے لگے ہوئے تھے کہ جیسے ایران کے اندر خواتین کا سانس لینا دشوار ہو گیا، اور یہاں پہ خواتین کو یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، ایسی لمبی لمبی کہانیاں بنائی گئیں اور ایسے جو ہے وہ کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نشر کیے گئے کہ جیسے ایران جو ہے وہ قرون وسطی کا کوئی ملک ہے یا کوئی ایسا دور دنیا کے اس علاقے میں ہے کہ جہاں پہ خواتین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سعودی عرب میں کہ جو ان کا قریبی اتحادی ہے، وہاں پہ خواتین کو معمولی سے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ابھی گزشتہ دنوں بڑی مشکلوں سے ان کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی ہے، گھر سے باہر نکلنا، شہر سے دوسرے شہر میں جانا، اور ملازمت کے عنوان سے مختلف اور امور کے عنوان سے کسی طرح کی ان کو آزادی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ شور نہیں اٹھتا. لیکن اگر ایران جہاں پہ اس وقت خواتین کو تعلیمی اداروں میں، ہیلتھ کے شعبے میں، حتیٰ سیکیورٹی کے شعبے میں، ریسرچ کے شعبے میں، جتنے زندگی کے شعبہ جاتے ہیں سب میں خواتین فعال ہیں، بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کی پرسنٹیج یورپ سے بھی زیادہ ہے کام کرنے والی خواتین کی، یا اہم عہدوں پہ جو فائز خواتین ہیں، یا اہم اداروں کو جو چلا رہی ہیں، حتیٰ بزنس میں جو خواتین ہیں. بہرحال لیکن چونکہ ایران امریکہ اور یورپ کی بات نہیں مانتا، لہذا یہاں پہ ایک معمولی سی بھی اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو رائی کا جو ہے وہ پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کے اپنے دوستوں کے ہاں یہ بات ہو رہا تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک دوغلا پن ہے، چاہے وہ انسانی حقوق کے عنوان سے ہو، چاہے وہ جمہوریت کے عنوان سے ہو، چاہے فریڈم آف اسپیچ کے عنوان سے. اب جو یہ فرانس جس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حالیہ ان بلبوں سے سوء استفادہ کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، تو فرانس کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ مثلاً میں صرف چند اعداد و شمار، چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، یعنی خود فرانس کی جو اپنی وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے 2021 کی، اس میں 122 خواتین اپنے شوہروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئی ہیں، 2020 میں 102 عورتیں، اسی طرح 2019 میں 146 خواتین جو ہیں وہ گھریلو تشدد کی وجہ سے جو ہیں وہ، اور اگر آپ فرانس کے جو اعداد و شمار ہیں کہ جو دفتروں میں ملازمت کرتی ہیں خواتین، ان ہر پانچ میں سے ایک کے ساتھ جو ہے وہ جاب کے دوران جو ہے وہ جنسی تشدد کیا جاتا ہے، اس کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد سے ایسے کیس ہیں. لیکن فرانس کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، لیکن اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر اگر کوئی معمولی سی بات پہ خواتین کے عنوان سے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جائے تو اس کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوہرے معیارات ہیں، ورنہ جو خواتین کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، جو اسلام نے عزت اور احترام دیا ہے، وہ مغرب یا امریکہ اس کے جسے کہتے ہیں اس کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اسلامی تعلیمات کے اندر خاتون کو ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک اہلیہ کی حیثیت سے جو حقوق دیے گئے، وہ حقوق ان تمام مغربی آئین اور جو منشور ہیں ان سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، پروپیگنڈا مشینری ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ اسلام کو بھی اور اسلامی جمہوری ایران جیسے ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین اور حقوق نسواں کا خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ یہ خود انسانی حقوق کے اور حقوق نسواں کے پامال کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ میں نے یہ
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 آذر، 24 جمادی الاول اور 19 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الاول سن 542 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مورخ اور محدث عبداللہ بن علی اندلوسی کو 77 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ وہ رشاتی کے نام سے معروف تھے۔ ان کا شمار اس دور کے ماہرین علم رجال میں ہوتا تھا۔ علم حدیث اور تاریخ میں بھی وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ رشاتی کی تحریر کردہ کتابوں میں اقتباس الانوار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انیس دسمبر سن 1787 عیسوی کو برطانیہ نے افریقی ملک سیرا لیون کو اپنی باضابطہ کالونی بنا لیا۔ سرزمین سیرا لیون پر یورپیوں کا تسلط 327 برس قبل پرتگالی سیاحوں کے اس علاقے میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوا۔ اس دوران پرتگالیوں نے ہزاروں کی تعداد میں افریقی عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو غلاموں کی حیثیت سے پکڑ پکڑ کر یورپ کے بازاروں میں لے جا کر بیچنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ پرتگالیوں کی شکست کے بعد جب اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو بھی اس سرزمین کے حقیقی باشندوں کی جان نہیں بخشی گئی، اور برطانیہ نے بھی ہزاروں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ افریقی باشندوں کو، جن میں بوڑھے جوان سبھی شامل تھے، یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سن 1961 میں سیرا لیون کو جزوی آزادی ملی اور اس ملک کا نظام گورنر جنرل کی نگرانی میں چلایا جانے لگا۔ پھر سن 1971 میں یہ ملک مکمل طور سے آزاد ہو گیا۔ چوبیس جمد الاول سن 1326 ہجری قمری کو محمد علی شاہ قاجار کے کارندوں نے حریت پسند قلمکار اور مجاہد خطیب مرزا نصر اللہ ملک المتکلمین کو گرفتار کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ وہ سن 1277 ہجری قمری میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے رائج علوم حاصل کرنے میں نمایاں استعداد اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ ملک المتکلمین نے 1299 ہجری قمری میں ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط اور ہندوستانی معاشرے کی افسوسناک صورتحال سے متاثر ہو کر من الخلق الى الحق کے نام سے اپنی پہلی اہم کتاب شائع کروائی۔ اس کتاب کو عوام اور علماء نے بہت پسند کیا، لیکن اس نے ہندوستان کے وائس رائے اور برطانوی حکام کو شدید غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا، لہذا انہیں ہندوستان سے ایران بھیج دیا گیا۔ اسی دوران ملک المتکلمین سید جمال الدین اسد آبادی سے متعارف ہوئے، اور ان کے افکار اور نظریات نے ملک المتکلمین کی زندگی اور جد و جہد پر بہت اثر ڈالا۔ ملک المتکلمین اپنے وطن اصفہان آنے کے بعد وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قاجار کی استبدادی حکومت کے کارندوں نے انہیں اپنے وسیع حملوں کا نشانہ بنایا، اور سن 1326 ہجری قمری میں محمد علی شاہ قاجار کے حکم پر قتل کر دیا۔ آذر سن 1361 ہجری شمسی کو عراق کی طرف سے ایران پر مسلط کردہ جنگ میں عراقی فوج نے ایران کے شہر دیسفول پر زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملہ کر کے 60 افراد کو شہید اور 287 کو زخمی کر دیا۔ اگرچہ اس حملے سے پہلے بھی عراقی ہوائی جہازوں نے کئی بار ایران کے مختلف شہروں پر بمباری کر کے وہاں کے عوام کو خاک و خون میں غلطاں کیا، لیکن دیسفول کے رہائشی علاقے پر عراق کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کا یہ پہلا بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد سے ایران کے دوسرے رہائشی علاقوں پر بھی عراقی فوج کے میزائلی حملوں میں بہت اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ 19 دسمبر سن 1989 عیسوی کو امریکہ کی جارح افواج نے وسطی امریکہ کے ملک پاناما پر حملہ کر کے اس ملک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ امریکی جارحین نے صدر مانوئل نوریگا کو، جو امریکہ کے سخت مخالف شمار ہوتے تھے، اغوا کرنے کے بعد امریکہ منتقل کر دیا۔ سن 1992 میں امریکہ نے پاناما کے عوام کے شدید احتجاج اور عالمی سطح پر کی جانے والی مخالفت کے باوجود صدر مانوئل نوریگا پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں مقدمہ چلا کر جیل میں ڈال دیا۔ سن 1369 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر لاہور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر صادق گنجی کو عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ شہید صادق گنجی نے تقریباً 4 سال تک پاکستان میں اسلام کی سربلندی اور اعلی اسلامی اقدار سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اپنی ثقافتی خدمات بخوبی انجام دیں۔ شہید صادق گنجی کی خدمات کے 4 سال مکمل ہونے پر ایران واپسی سے پہلے لاہور کی ادبی و علمی شخصیات کی طرف سے ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے ہوٹل کے دروازے پر صادق گنجی کو عالمی سامراج کے زرخرید ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔ عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، فٹ بال کا قطر ورلڈ کپ 2022 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس دوران قطر کے عوام، خطے کے مسلمانوں اور یہاں تک کہ دنیا کے دیگر ممالک کے عوام نے ورلڈ کپ 2022 کے دوران فلسطین کے لیے جس حمایت کا اظہار کیا وہ یادگار اور متاثر کن تھا۔ فلسطین نے ورلڈ کپ جیت لیا، یہ وہ جملہ ہے جو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران عرب دنیا کے سوشل نیٹورکس میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوا۔ سوشل میڈیا نے فلسطین کو 2022 کے قطر ورلڈ کپ کے چیمپئن کے طور پر اعلان کیا۔ اگر آپ ورلڈ کپ سے متعلق خبریں دیکھتے اور سنتے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین سے تھوڑی دور قطر میں ورلڈ کپ کے دوران ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے صہیونیوں کو سخت مایوس کیا ہے۔ انگریزی اخبار گارجین کے مطابق، اگرچہ اسرائیل اور فلسطین نے قطر ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی، تاہم قطر میں فلسطین کی نمایاں موجودگی تھی اور بہت ہی واضح تھی۔ درحقیقت 2022 کے ورلڈ کپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کو دنیا کے اہم ترین کھیلوں کے مقابلوں میں فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ مڈل ایسٹ آئی کی ویب سائٹ کے مطابق، فلسطینی پرچم ایک ایسی علامت بن گیا ہے جو 2022 ورلڈ کپ کی سرگرمیوں کے دوران ایک مضبوط موجودگی کا حامل رہا ہے، اور عرب ٹیموں کے شائقین اسٹیڈیم میں فلسطینی پرچم لہرانے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تیونس، سعودی عرب اور الجزائر کے شائقین نے میچوں میں فلسطینی پرچم نمایاں طور پر اٹھا رکھا تھا اور انہیں اسکارف کے طور پر پہنا تھا۔ ان حامیوں نے یہ نعرے لگائے، ہم فلسطین پر اپنی جانوں اور خون کو قربان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر عرب شائقین کی جانب سے ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے قطر جانے والے اسرائیلی صحافیوں سے گفتگو کی ویڈیوز بھی شائع ہوئی ہیں، جن میں اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کی گئی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو مسترد کیا گیا۔ ان شائقین کی کہانی ورلڈ کپ کے آغاز سے کچھ دیر پہلے شروع ہوئی تھی، جس میں ورلڈ کپ میں فلسطین مہم کا آغاز ہوا۔ اسٹیڈیم میں فلسطینی کاز سے محبت کرنے والوں کی طرف سے ٹی شرٹس اور جھنڈے تقسیم کرنے اور تماشائیوں کے اسٹینڈز میں فلسطینی نعرے لگانے جیسی چیزوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ قطر میں 2022 کے عالمی کپ کے دوران صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی کوششوں کے بارے میں بین الاقوامی بیداری بڑھانے کے مقصد سے سوشل میڈیا پر کئی مہمیں چلائی گئیں، جس میں درجنوں ممالک کے شائقین کو اکٹھا کیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے لیے اشتہارات اور پوسٹر ڈیزائن کیے گئے۔ ان اشتہارات کا عنوان تھا، آپ ورلڈ کپ میں فلسطین کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں۔ ان اشتہارات کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا، جس میں فلسطینی پرچم کے ساتھ اسکارف اور فلسطین کے پرچم کے رنگوں کے کپڑوں کے استعمال کی تجاویز بھی دی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی پرچم کے رنگوں پر مشتمل ایک بڑا رومال بھی شامل تھا۔ اس مہم میں عرب عوام اور قطر کے ورلڈ کپ کے شائقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اسٹیڈیم کے ارد گرد سیڑھیوں، پلیٹ فارمز، میدانوں اور مختلف ٹیموں کے اجتماع کی جگہ پر فلسطین کے لیے حمایت کا اظہار کریں۔ عالمی کپ میں فلسطین کا ہیش ٹیگ بھی تھا، اور ایک اقدام جس میں آزاد فلسطین اور قدس العربی کا نعرہ تھا، فلسطین آزاد کرو کے موضوعات والے بینرز کی تقسیم بھی نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے علاوہ شرکا سے کہا گیا کہ وہ ورلڈ کپ میں فلسطین کے لیے اپنی حمایتی سرگرمیوں کی فلمیں اور دستاویز پروگرام سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ فلسطین کی حمایت میں ایک غیر معمولی علامتی اقدام میں تیونس کے شائقین نے 26 نومبر کو آسٹریلیا کے خلاف تیونس کی قومی ٹیم کے میچ کے 48ویں منٹ میں فلسطینی پرچم بلند کر کے 1948 کے سانحے کی یاد منائی۔ مراکشی شائقین نے بھی کروشیا کے خلاف اپنی قومی ٹیم کے میچ کو انصاف کے حصول اور شیریں ابو عاقلہ کی شہادت کی یاد منانے کے موقع کے طور پر استعمال کیا۔ شیریں ابو عاقلہ ایک فلسطینی صحافی تھی، جسے اس سال کے شروع میں جنین پر اسرائیلی فوجی حملے کی کوریج کرتے ہوئے صہیونیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ورلڈ کپ کے دوران فٹ بال کے شائقین نے نو ٹو نارملائزیشن کے تھیم والے پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور شیریں ابو عاقلہ کی تصاویر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ یہ اقدامات صرف عرب اور فلسطینی شائقین کے لیے نہیں تھے، بلکہ غیر عرب اور اسلامی ممالک کے شائقین نے بھی اس تحریک میں شمولیت اختیار کی اور فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت کی۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران فلسطینی قوم کی حمایت کے حوالے سے جو واقعات دیکھے گئے، یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ صہیونیوں کی مخالفت ہے۔ اس قابض صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینی زمینوں پر قبضے پر عوامی بیزاری کا اعلان بھی اس موقع پر کھل کر سامنے آیا۔ میڈیا کے لوگ اور وہ صہیونی صحافی جو کئی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے کامیاب اور امید افزا تعلقات کو معمول پر لانے کی امید کے ساتھ متعدد نیوز ٹیموں کی شکل میں قطر گئے تھے، انہیں اپنی رپورٹس کی تیاری کے دوران وہاں موجود لوگوں اور غیر ملکی مسافروں سے غیر متوقع رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر ہارٹز اخبار کے نمائندے نے 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران فلسطین کے لیے فٹ بال شائقین کی بھرپور حمایت کے معاملے کا ایک رپورٹ میں باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ اس اخبار کے رپورٹر اوزی دان نے عالمی کپ کے دوران فلسطین کے لیے وسیع پیمانے پر حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، مسئلہ دوحہ کی گلیوں اور اسٹیڈیموں میں فلسطینی پرچم لہرانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قطر کے اسٹیڈیموں میں جلی حروف میں بینرز اور بل بورڈز نصب کیے گئے ہیں جن پر فری فلسطین کے الفاظ تحریر ہیں۔ ایک ایسا عمل جس کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے، تمام ورلڈ کپ کے شائقین اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی تناظر میں انہوں نے لکھا، یہ تل ابیب کے رہنماؤں کے لیے واضح پیغام ہے۔ اوزی دان نے قطر میں لہرائے جانے والے جھنڈوں میں صہیونی حکومت کے جھنڈے کی عدم موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید لکھا، گزشتہ ورلڈ کپ میں ہمارا جھنڈا لہرایا گیا تھا، لیکن یہاں قطر میں ہمارا جھنڈا نہیں تھا، اور میرے خیال میں اسرائیلی حکام کو اس سلسلے میں پہلے سے کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیلی حکام نے موجودہ حقیقت کو صحیح طور پر سمجھ لیا تھا، اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی رائے عامہ بالخصوص عربوں اور مسلمانوں میں اسرائیل کا کیا مقام ہے، لہذا انہوں نے خود کو زیادہ پریشان نہیں کیا۔ اس رپورٹر نے مزید کہا ہے کہ دوحہ کے تمام حصوں بشمول کافی ہاؤس، ریسٹورانوں، دکانوں، سڑکوں اور بسوں میں فلسطینی پرچم کا نظارہ اس قدر وسیع تھا کہ ہم فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم کو عالمی کپ میں شرکت کرنے والی 33ویں ٹیم کے طور پر تصور کرتے تھے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں تاکید کی ہے کہ تیونس کے شہریوں کے لیے فلسطین عالمی کپ میں کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیونس کی قومی فٹ بال ٹیم کا آسٹریلیا کا سامنا تھا، لیکن اس ٹیم کے شائقین دیگر مسائل میں مصروف تھے، اور ان میں سے بہت سے افراد فلسطینی قوم کی حمایت میں مظاہرے میں شریک تھے، جس میں فلسطینیوں کی حمایت کا واضح پیغام تھا۔ تیونس کے شہری اسٹیڈیم میں فلسطین کی آزادی کے موضوع پر پلے کارڈز لے کر آئے تھے، اس حد تک کہ ان میں سے کچھ نے ان میچوں کو فلسطین کے واقعات کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کا ایک اچھا موقع سمجھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ورلڈ کپ فٹ بال میچوں کے انعقاد کو فلسطینیوں اور اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے لیے فلسطینیوں کے نظریات کی حمایت کا اعلان کرنے کا ایک سنہری اور ناقابل تلافی موقع قرار دیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے فوٹوگرافروں اور صحافیوں نے ان نشانیوں اور علامتوں کی تصاویر کو دنیا بھر میں شیئر کیا۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے بھی اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ عالمی کپ میں فلسطین کا مسئلہ مرکزی مسئلہ بن گیا۔ اس اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں مزید کہا، جب مراکش کی ٹیم کے ارکان گروپ تصاویر کے لیے جمع ہوئے تو کچھ کھلاڑیوں نے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھا کر جشن منایا، لیکن وہاں ایک جھنڈا اور بھی تھا جسے کئی کھلاڑیوں نے دکھایا، اور وہ جھنڈا تھا فلسطین کا، ایک ایسا ہی جھنڈا جو اسٹیڈیم کے تمام حصوں میں نظر آ رہا تھا۔ در حقیقت یہ واقعہ اس ورلڈ کپ میں ہوا جو پہلی بار مشرق وسطی میں منعقد ہوا۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ میں مزید آیا ہے، اس ورلڈ کپ کو بہت سے مشکل سوالات کا سامنا رہا، ان میں سے ایک یہ کہ کھیلوں کے مقابلے میں کسی قسم کی سیاسی رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے، اور کیا اس طرح کے کھیلوں کے مقابلوں میں سیاست کی کوئی جگہ ہے یا نہیں۔ بلا شبہ فیفا کے قوانین فٹ بال اور سیاست کو ملانے سے منع کرتے ہیں، لیکن یورپیوں نے یوکرین کی وجہ سے ان قوانین کو توڑا اور انہیں سزا نہیں دی گئی، جو یقیناً مغرب کے دورے معیار کی ایک مثال ہے۔ حال ہی میں پولینڈ کی قومی ٹیم کے کپتان رابرٹ لیونڈوسکی نے کہا کہ وہ ورلڈ کپ میں یوکرین کے پرچم کے رنگ کا بازو بند باندھیں گے۔ اس کے علاوہ اوپٹاسیا جیتنے والے مصری اسکواش کھلاڑی عمر فراج نے مارچ 2022 میں لندن میں ہونے والی چیمپئن شپ کے موقع پر کہا تھا، ہمیں کبھی بھی کھیلوں میں سیاست کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اچانک ایسا ہو گیا، اس لیے اب جب کہ اجازت مل گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہونے والے ظلم و جبر پر آواز اٹھائی جائے گی اور لوگ بھی جان لیں گے کہ پچھلے 74 سالوں میں فلسطینیوں پر کتنا ظلم ہوا ہے۔ قطر کے الشرق میگزین کا 2022 کے ورلڈ کپ میں فٹ بال شائقین کی فلسطین کی حمایت کے بارے میں منصوبہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خلاف مظاہروں کے منتظمین میں سے ایک ریڈ یاسین بتاتے ہیں کہ ان کے اس اقدام کی تحریک روس اور یوکرائن کی جنگ تھی، کیونکہ یورپی ممالک کے کھیلوں کے اسٹیڈیموں میں شائقین نے روس کے خلاف احتجاج میں یوکرین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس لیے جس طرح یورپی ممالک یوکرین کی حالت زار پر بات کرتے ہیں، ہمیں بھی مسئلہ فلسطین پر بات کرنے کا حق حاصل ہے، خاص طور پر چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی عرب ملک ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات یکجہت ممالک کے تعاون میں فروغ لانا استکباری طاقتوں کے دباؤ کو بے اثر بنانے کا طریقہ ہے، صدر رئیسی کی نکاراگوئے کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ بوئنس آئرس ٹائمز، ارجنٹینا نے ورلڈ کپ جیت لیا، میسی نے میراڈونا کی یاد تازہ کر دی۔ لیمون، ہاتھ سے نکل گیا، اس واقعے کو ہضم کرنا اور بھی مشکل ہے، ارجنٹینا سے ہارنے کے بعد فرانس کے کوچ کا بیان۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، ایران کے وزیر خارجہ کے دورے اردن کے دو پیغام۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ منگل کو اردن کے دارالحکومت میں ایک علاقائی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے متعدد سربراہان مملکت اور اعلی عہدیدار شرکت کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کریں گے۔ اندازوں کے مطابق ان اجلاس کے موقع پر تہران اور ریاض کے تعلقات میں تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے، حالانکہ باضابطہ طور پر ایران اور سعودی اعلی عہدے داروں کی ملاقات کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات کو مسترد بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ایران نے اپنی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران نے ایک اور واضح پیغام بھی دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مغربی ممالک کی سر توڑ کوششوں کے باوجود تہران کو الگ تھلگ کرنے کی پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، امریکہ اس شخص کی طرح ہو گیا ہے جو کینسر کی وجہ سے بستر موت پر ہے، ٹرمپ۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ امریکہ بری طرح بیمار ہے، ایک ایسے مریض شخص کی طرح جو کینسر سے مر رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوان ایف بی آئی، نام نہاد عدالتی اور انٹیلیجنس کا نظام، پوری کی پوری ڈیموکریٹ پارٹی، سب کے سب کینسر ہیں۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ اگر ان مسلح غنڈوں اور عامروں کو روکا نہیں گیا تو ان کے بقول امریکہ جیسا بڑا اور خوبصورت ملک مر جائے گا۔ انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دینے والوں کو جواب دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتہا پسند بائیں بازو کی تنظیمیں جمہوریت کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، چین ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور حکومت اسے انعام دے رہی ہے، یہ کیسی مجبوری ہے؟ کیجریوال کا مودی حکومت سے سوال۔ روزنامہ صحافت نے اس بارے میں لکھا ہے کہ معاف کیجئے، اب ہندوستان ٹائمز کی سرخی، پانچ سال میں 19 ممالک کے 177 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیے، ہندوستان کا خلائی ادارہ۔ روزنامہ پاکستان، نون لیگ ماتم جاری رکھے، ہمارا اتحاد قائم ہے۔ مونس الہی کا عمران خان سے ملاقات کے بعد بیان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، کیا بی جے پی نے گجرات میں جو کیا تھا وہ 2023 کے انتخابات سے قبل ایم پی میں کرے گی؟ روزنامہ سیاست اس بارے میں لکھتا ہے کہ گجرات اسمبلی انتخابات نے بی جے پی کو پرجوش کیا ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں پارٹی قائدین اور اراکین اسمبلی کے ایک حصے کو گجرات اسمبلی کے تجربے کے نقل کرنے کا خدشہ ہے، جہاں ساری کابینہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور کئی موجودہ اراکین اسمبلی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ روزنامہ جنگ، آصف زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے پنجاب میں درمیانی راستہ نکالنے پر چودھری شجاعت سے تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے کہا کہ پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اگر آپ انہیں ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے چودھری شجاعت کو مشورہ دیا کہ موجودہ سیاسی بحران میں بطور سربراہ قاف لیگ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز، موساد کی جاسوس ٹیم گرفتار، ایران کے دفاعی صنعتی مراکز کو سبوتاش کرنے کی سازش پر پانی پھر گیا۔ فارس نیوز، ایران کا اسلامی انقلاب اور مزاحمتی محاذ، امریکہ کو علاقے میں پھٹکنے نہیں دے گا، اسپیکر قالیباف۔ اور ارنا نیوز، ایران نکاراگوا کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو عروج پر پہنچانے کے لیے تیار ہے، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے اپنے نکاراگوا کے ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع۔ طلوع، عزیز سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران میں خواتین کے حقوق کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی سربراہی میں مغربی ممالک نے حالیہ ہنگامہ آرائی کو بہانہ بنا کر ایران میں خواتین کے حقوق کے نام نہاد تحفظ کے نام پر ایک وسیع منفی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین سے ایران کی رکنیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ ایران کی رکنیت اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین کی حیثیت سی ایس ڈبلیو میں امریکہ کی پیش کردہ غیر قانونی قرارداد کی بنا پر ختم کی گئی ہے، جس میں ایران کے خلاف کچھ جعلی، متضاد اور من گھڑت دعوے کیے گئے تھے۔ اس قرارداد پر سی ایس ڈبلیو میں ووٹنگ ہوئی، جو 8 مخالف اور 16 نیوٹرل ووٹوں کے مقابلے میں 29 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ بولیویا، چین، قزاقستان، نکاراگوا، نائجیریا، عمان، روس اور زمبابوے وہ ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کا کمیشن برائے خواتین کی حیثیت یا کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن سی ایس ڈبلیو اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل ایکو ساک کے ارکان میں سے ایک ہے، جس میں امریکہ کی تجویز پر ایران کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ یہ قرارداد ایران میں بلوا کرنے والوں کی حمایت کے مقصد سے واشنگٹن کی جانب سے پیش کی گئی، جس کا بنیادی مقصد ایران پر عالمی دباؤ بڑھانا تھا۔ اس قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکہ کے اس اقدام کو ایک سیاسی اہداف کا حامل قرار دیا، جس کا مقصد تہران پر یک طرفہ مطالبات کو مسلط کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس کونسل کا گزشتہ 10 برس سے رکن رہا ہے، اور انہوں نے مسلسل تیسری بار اپنی رکنیت کی بقا کے لیے آخری انتخابات میں 54 میں سے 43 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس قرارداد پر ایران کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے بھی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کڑوا مذاق ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت خود کو حقوق نسواں کا محافظ بتا رہے ہیں۔ اس اقدام پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے خواتین کی حیثیت سے متعلق اقوام متحدہ کے کمیشن میں اسلامی جمہوریہ ایران کی رکنیت کو منسوخ کرنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بذات خود خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ایران کے خلاف جھوٹے دعووں اور مفروضوں کی بنیاد پر کیا گیا، اور یہ اقدام سیاسی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کو لکھے گئے خط میں متنبہ کیا کہ خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن میں ایران کی رکنیت منسوخ کرنے کا امریکی اقدام ایک خطرناک صورتحال پیدا کرے گا۔ مغربی بلاک کی طرف سے اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں امریکہ نے 8 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک مداخلتی بیان جاری کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 9 ممالک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، چلی، آئس لینڈ، نیوزی لینڈ، کوریا اور سویڈن کے وزرائے خارجہ نے مداخلتی بیان جاری کر کے اس مشترکہ بیان میں ایران پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ اس مداخلتی بیان میں انہوں نے عالمی برادری سے ایران کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے حکام نے اس سے پہلے بھی کئی بار ایران میں ہونے والے فسادات اور فسادیوں کی حمایت کی ہے، اور اس وقت بھی امریکہ کی سربراہی میں مغربی بلاک کی نفسیاتی اور نرم جنگ کے فریم ورک میں ایران مخالف وسیع پیمانے پر کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ دنیا کے لوگوں میں یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حالیہ بدامنی کے دوران ایران میں انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کی بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مغربی ممالک ایران میں خواتین کے حقوق کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اور مغرب نے حالیہ برسوں میں ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کی ہیں، جس کا شکار ایرانی قوم بشمول ایرانی خواتین پر ہوئی ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا میں بھی پابندیوں کی اس انسان دشمن پالیسی کو جاری رکھا گیا۔ خواتین کے حقوق کے دفاع کا دعویٰ کرنے والے مغربی ممالک میں خواتین کی صورتحال پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ خود ان ممالک میں خواتین کو بری صورتحال کا سامنا ہے، اور ان کے انسانی حقوق کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایران میں خواتین کے حقوق کی پامالی کے بارے میں مغرب کے بے بنیاد دعوے سیاسی ایجنڈے کے حامل ہیں، اور ان الزامات کا بنیادی ہدف ایران دشمنی ہے۔ اگر الزام لگانے والے اسلامی انقلاب اور اس کے قیام کے بعد ایران میں خواتین کی حیثیت کے بارے میں دستیاب اعداد و شمار کو دیکھتے تو آنکھیں بند کر کے یہ الزام ہرگز نہ لگاتے۔ گزشتہ چار دہائیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران میں حقوق نسواں کے میدان میں امریکہ اور اس کے یورپی شراکت داروں کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد خواتین نے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تعلیمی زندگی کے تمام شعبوں، بالخصوص قانون، حفظان صحت اور یہاں تک کہ عوامی خدمات مثلاً فائر بریگیڈ جیسے شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ سیاسی شرکت کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواتین معاشرے کے شہریوں کے ایک بڑے حصے کے طور پر معاشرے کی سیاسی ترقی پر نمایاں اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور ان کی صلاحیتوں کے فروغ کے ساتھ خواتین کی سیاسی اور سماجی شراکت میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے۔ ایرانی قوانین میں خواتین کی سیاسی شرکت کے لیے ایک خاص مقام مقرر کیا گیا ہے۔ ایران کے متعدد انتخابات میں ایرانی خواتین کی وسیع شرکت، بالخصوص پارلیمنٹ، بلدیہ اور شہر اور گاؤں کی کونسلوں کی نشستوں میں ان کا نمایاں حصہ اس مقام کو ظاہر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 5,990 سے زیادہ خواتین سٹی اور ویلیج کونسلز میں منتخب ہوئی ہیں، جن میں سے 570 سے زیادہ بڑے اور چھوٹے شہروں کی سٹی کونسلز کی ممبر ہیں اور باقی کا تعلق ویلیج کونسلوں سے ہے، جو کہ تقریباً 50% ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی خواتین انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کے 11ویں انتخابات میں خواتین کی شرکت کی شرح 48% تھی اور 13ویں صدارتی انتخابات میں 48% سے زیادہ تھی۔ ماہرین کی کونسل کے آخری انتخابات میں خواتین کی شرکت کی شرح 47.30 تھی اور سٹی اینڈ ویلیج کونسل کے 5ویں الیکشن میں 50.53% تھی۔ ایران کے انتظامی شعبے میں خواتین کی شراکت کے اعداد و شمار بھی بہت سے حقائق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں امسال ستمبر کے آخر تک خواتین مینیجرز کا حصہ 26% تک پہنچ گیا ہے۔ ستمبر 2022 کے آخر تک فیصلہ سازی کے میدان میں ایران کے حکومتی منتظمین میں 25.2% خواتین ہیں، جو ایگزیکٹو اور درمیانی ہر سطح کی مینجمنٹ پر فائز ہیں۔ انتظامی شعبے میں شامل ہونے والی 8,488 خواتین میں سے 1% اعلی عہدوں پر، 15% درمیانی پوزیشنوں پر اور 84% بنیادی عہدوں پر فائز ہیں۔ سن 2019 میں صوبائی سیکرٹریوں میں خواتین کی تعداد بڑھ کر 15.9% ہو گئی اور 554 خواتین مینیجرز تک پہنچ گئی ہیں۔ پچھلے 3 سال میں خواتین مینیجرز کی تعداد میں 89.7% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر 1121 خواتین عدالتی شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ مجموعی طور پر گزشتہ سال ایران کے 31 صوبوں میں 1900 خواتین مینیجرز اور ایگزیکٹو پوسٹوں پر کام کر رہی ہیں۔ ایران کے معاشی میدان میں خواتین کی معاشی شراکت کی شرح 14.10% ہے اور سن 2022 تک اعلیٰ تعلیم سے فارغ التحصیل کام کرنے والی آبادی کا حصہ 44.3% ہے۔ 2022 تک خواتین کی کام کرنے والی آبادی 3.9 ملین تھی، جو 12.7% کے برابر ہے۔ 2022 تک خواتین کی ملازمت کے معاملات میں بزنس کے شعبے میں 2,403 نئی ملازمتیں پیدا کرنا شامل ہے۔ ایران میں نالج بیسڈ 250 کمپنیاں خواتین نے قائم کی ہیں۔ ایرانی معیشت اور مارکیٹ میں سرگرم کمپنیوں میں 32% سے زیادہ خواتین ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں 4,000 سے زیادہ خواتین بڑی سطح کی بزنس ویمن ہیں، جو 20% کاروباری مراکز کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس کمانڈ میں
خصوصی ملازمتوں کے شعبے میں 7,200 خواتین اہلکار سرگرم عمل ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی میں تقریباً 15,000 خواتین امدادی کارکن مصروف عمل ہیں۔ 16 خواتین فائر فائٹرز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 3,52,000 سے زیادہ خواتین کو فن و ہنر اور ووکیشنل تربیت دی گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں ایرانی خواتین کا نمایاں کردار ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے خواتین کی شرح خواندگی 35.3% تھی، جو 2022 تک حکومت کی کوششوں کی بدولت بڑھ کر 95% ہو گئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد کے سالوں میں طالبات کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ اسی طرح اسلامی انقلاب کے بعد اعلیٰ تعلیم کے میدان میں طالبات کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں تقریباً 16,00,000 لڑکیاں اور خواتین اعلیٰ تعلیم میں مصروف تھیں۔ 1979 میں فی لاکھ آبادی میں 281 خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھیں، جبکہ 2022 میں یہ تعداد 4,747 کے برابر ہے، جس کا مطلب ہے کہ فی لاکھ خواتین میں تقریباً 20 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں اور خواتین کے داخلے کی مجموعی شرح، جن کی عمریں 18 سے 24 سال ہیں، نمایاں اضافہ ہوا ہے، یعنی 1979 میں یہ شرح 2.1% تھی، جو اس وقت تک 41.2% تک پہنچ گئی ہے۔ 2022 میں یونیورسٹیوں کی فیکلٹی، اساتذہ اور سنڈیکیٹ میں خواتین کا حصہ 3.33% بڑھ گیا ہے۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں یہ تعداد 56% ہے۔ میڈیکل سائنسز کی یونیورسٹیوں میں خواتین فیکلٹی ممبران کے تناسب میں 34% اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد کھیلوں کے میدان میں بھی خواتین کا حصہ نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ اس تناظر میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایران میں 2022 تک 1,04,00,000 باقاعدہ خواتین کھلاڑی موجود تھیں۔ ملک میں مختلف سطحوں پر 1,21,000 سے زیادہ کوچز اور 82,000 خواتین ریفری ہیں۔ خواتین کے لیے 1,611 اسپورٹس کلب ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کھیلوں کے حالیہ مقابلوں میں ایرانی خواتین کھلاڑیوں نے تقریباً 3,302 تمغے جیتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد صحت اور میڈیکل کے میدان میں خواتین نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ 2022 تک ایران میں 40% خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور 30% پوسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں 95% پیدائشیں خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ایران میں خواتین کی صحت کی سطح کو بڑھانے کے میدان میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کیا گیا ہے۔ حمل اور پیدائش کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ماؤں کی اموات کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، اور ہر 1,00,000 خواتین میں سے 40 سے بھی کم کیسز میں ماؤں کی اموات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر 1,00,000 خواتین کے لیے 60 دائیاں اور 2.8% گائناکولوجسٹ ہیں۔ پیش کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ایرانی لڑکیاں اور خواتین سیاسی، سماجی، اقتصادی، سائنسی، صحت، کھیل اور دیگر شعبوں میں کس حد تک سرگرم حصہ لے رہی ہیں۔ اس سے خواتین پر ظلم اور ایران کے سماجی میدان میں ان کی معمولی شراکت کے بارے میں مغرب کے جھوٹے دعووں کی بھی قلعی کھل جاتی ہے۔ ایران میں خواتین کے حقوق کی پامالی کے حوالے سے مغرب، بالخصوص امریکہ کے بے بنیاد دعوے اور ایرانی خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کا دعویٰ ایسے حالات میں کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن نے ایرانی خواتین سمیت عوام کے خلاف سخت ترین اور وسیع پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جو اپنی جگہ پر انسانی حقوق کی پامالی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اقتصاد نامہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران کی ہوا بازی کی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، کوئی طیارہ مرمت کے لیے باہر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کی گندم کی پیداوار اور درآمد کے بارے میں ایک رپورٹ۔ آئندہ سال تیل کی طلب میں اضافہ جاری رہے گا، توانائی کی عالمی ایجنسی۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کی درآمدات 59.60 ارب ڈالر تھیں، جبکہ اسی عرصے کے دوران اس کی برآمدات 66.60 ارب ڈالر رہیں۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 8 مہینوں کے دوران ایران نے 70.4 ملین ٹن سامان برآمد کیا، کہ جس کی مالیت 32.40 ارب ڈالر تھی، کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت وزن کے لحاظ سے 16% کمی، جبکہ قدر کے لحاظ سے 4.4% اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران ایران کی صنعتی پیداوار اور ہائی ٹیک مصنوعات کی پیداوار میں قابل ذکر اضافہ ہوا، جبکہ دوسری جانب خام مال کی جگہ پروسیس شدہ مصنوعات کی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ صنعتی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو 20% ہے۔ دوسری جانب درآمدات میں 89% سامان ایسی چیزوں پر مشتمل ہے کہ جنہیں مختلف اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران تمام تر پابندیوں کے باوجود ہوا بازی کے شعبے میں خود کفیل ہو گیا ہے، اور وہ کوئی بھی ہوائی جہاز مرمت کے لیے باہر نہیں بھیج رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے سول ایویشن کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ آج ایران کی ہوا بازی کی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، اور ہم کوئی بھی ہوائی جہاز مرمت کے لیے بیرون ملک نہیں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہوائی حادثات میں سے 78% انسانی غلطی سے رونما ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم نے افرادی قوت اور اس کی تربیت پر توجہ دی، ہم کامیاب رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افرادی قوت کی محنت سے ایران کی ہوا بازی کی صنعت کورونا کے بعد آج اپنے مقام پر واپس آ گئی ہے۔ ہم ایران کے ہوا بازی کے ادارے میں طویل مدت پروگرام میں کئی بنیادی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ ملک میں جن 330 ہوائی جہازوں کی مرمت کی ضرورت ہے، ان میں سے زیادہ تر کی مرمت کی جائے، اور اس سلسلے میں پرزوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ہم ہوائی جہازوں کو فضائی بیڑے میں واپس لا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوائی جہاز خریدنا اور بنانا ایران کی دیگر حکمت عملیوں میں سے ایک ہے، جو بہت تیز رفتاری سے انجام پا رہی ہے، اور ہم ملکی ہوائی جہاز بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
قزاقستان کے وزیر توانائی بولات آچو لاکوف نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ سواپ کے ذریعے چین کو اپنا زیادہ تیل فروخت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ قزاقستان چین اور ایران کے ساتھ اپنے تیل کی برآمدات کے راستوں کو توسیع دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق قزاقستان سواپ منصوبے کے تحت اپنا تیل ایران کو بھیجتا ہے، جو قزاقستان کی بندرگاہ آگتاؤ سے ٹینکروں کے ذریعے ایران کی شمالی بندرگاہوں میں بھیجا جاتا ہے، جہاں سے وہ تبریز اور تہران کی آئل ریفائنریوں میں جاتا ہے۔ ایران بھی اس کے بدلے میں اتنی ہی مقدار میں تیل خلیج فارس میں آئل ٹینکروں کے حوالے کرتا ہے۔ قزاقستان اس وقت اپنے تیل کا تقریباً 80% کیسپین پائپ لائن کے کنسورشم کے ذریعے بحیرہ اسود میں روسی بندرگاہوں کو بھیجتا ہے. گزشتہ سال قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے ملک کی تیل کی سپلائی کو متنوع بنانے پر زور دیا تھا. پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے گزشتہ سال $1 ارب سے زائد کی گندم درآمد کی اور وہ گندم درآمد کرنے والا دنیا کا 13واں بڑا ملک تھا. پاکستان زیادہ تر یوکرین، روس، جرمنی، فرانس اور بلغاریہ سے گندم درآمد کرتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق حالیہ سیلاب سے سندھ میں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے. البتہ سیلاب آنے سے پہلے بھی پنجاب میں گندم کی پیداوار اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کافی نہیں تھی اور ایسے حالات میں گندم درآمد کرنا ناگزیر تھا. اس رپورٹ کے مطابق گندم پاکستان کے لوگوں کی اصل خوراک ہے اور اس کا سالانہ فی کس استعمال تقریباً 125 کلو گرام ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. حکومت پاکستان ہر سال گندم کی پیداوار میں اضافے کا ہدف مقرر کرتی ہے لیکن موسمیتی تبدیلیوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان سالانہ 2 سے 3 ملین ٹن گندم درآمد کرتا ہے. عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی ہدایت کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے سال میں 2 بار ملک کی مالی پالیسیوں کو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے حکام نے یہ فیصلہ ملک کے اقتصادی ماہرین کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد کیا ہے. IMF نے حال ہی میں $4.5 ارب کا قرض فراہم کرنے کے لیے شرط عائد کی تھی کہ بنگلہ دیش سال میں 4 بار اپنی مالی پالیسی کا اعلان کرے. ڈھاکہ سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کورونا اور یوکرین جنگ کی وجہ سے اقتصادی خطرے کا شکار ہیں لیکن بنگلہ دیش اقتصادی لحاظ سے مستحکم ہے. دریسنا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے اس ملک کے بینکنگ کے شعبے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیا کے ترقی پذیر ملکوں کے مجموعی قومی پیداوار کے تخمینے میں کمی کر دی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک نے COVID-19 کے سلسلے میں چین کے اقدامات، یوکرین کی جنگ اور عالمی ترقی کی شرح میں کمی کی وجہ سے ترقی پذیر ایشیا کے علاقے میں رواں سال کے دوران مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کا تخمینہ 4.3% سے کم کر کے 4.2% کر دیا ہے. اس بینک نے اسی طرح آئندہ سال کے لیے اپنے تخمینے کو 4.9% سے کم کر کے 4.6% کر دیا ہے جبکہ اس علاقے کے لیے افراط زر کی شرح کو 4.5% سے کم کر کے 4.4% کر دیا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا تھا کہ یوکرین کی جنگ اور چین میں قرنطینہ کی پابندیاں طویل ہونے سے ایشیا کی اقتصادی بحالی سست رفتاری کا شکار ہے. توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے آئندہ سال کے دوران تیل کی عالمی طلب کے بارے میں رپورٹ جاری کی ہے. تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری.
بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے امکان ظاہر کیا کہ اگلے سال تیل کی عالمی طلب میں اضافے کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن یہ 1.7% سے بڑھ جائے گی کیونکہ چین کووڈ سے متعلق معاشی مسائل سے چھٹکارا پا لے گا. بین الاقوامی توانائی کی ایجنسی نے اس سال تیل کی طلب میں اضافے کے تخمینے میں 14 لاکھ بیرل یومیہ کا اضافہ کر کے 2.3 ملین بیرل یومیہ کر دیا. ایجنسی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2023 میں عالمی طلب 1.7 ملین بیرل یومیہ بڑھ کر کل 101.6 ملین بیرل یومیہ ہو جائے گی. اوپیک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال زیادہ ہے اور دنیا کی بڑی معیشتیں ترقی کے خطرہ سے دوچار ہیں جبکہ اس کے برعکس ایسے عوامل موجود ہیں جو موجودہ اور مستقبل کے مسائل و مشکلات کو روک سکتے ہیں. اوپیک نے اس سال عالمی معیشت کی شرح نمو 2.8% اور اگلے سال کی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے.
2030 میں انٹرنیٹ اشیاء کی چپس کی مارکیٹ تقریباً $700 ارب تک پہنچ جائے گی. موصولہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں انٹرنیٹ اشیاء کی چپس کی مارکیٹ کی ویلیو 247 ارب ڈالر تھی, اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں یہ سالانہ اوسطاً 5.5% کی شرح سے ترقی کرے گی اور 2030 میں تقریباً 700 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران شمالی امریکہ کا اس مارکیٹ میں سب سے زیادہ حصہ ہوگا اور 2030 میں وہ اس سے 300 ارب ڈالر سے زیادہ کمائے گا۔ اس کے علاوہ رہائشی, تجارتی اور صنعتی شعبوں میں اسمارٹ تنصیبات تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور حکومتیں منصوبہ بندی کے ساتھ اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رہائشی مقاصد کے لیے اسمارٹ اپلائنسز جیسے تھرمو اسٹیٹ, گھریلو مانیٹر اور دروازوں کے تالوں کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے الیکٹرانک آلات کی فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مائکرو چپس فٹنس اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے اور اسمارٹ گھڑیوں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ اشیاء کے شعبے میں بڑھتی ہوئی تحقیق اور ترقی اور طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑھتے ہوئے تقاضے انٹرنیٹ اشیاء کی چپس کی مانگ میں اضافے کی اہم وجوہات ہیں۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی ہیں, اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخی۔
ایران کی ہوا بازی کی صنعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے, کوئی طیارہ مرمت کے لیے باہر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کی گندم کی پیداوار اور درآمد کے بارے میں ایک رپورٹ۔ آئندہ سال تیل کی طلب میں اضافہ جاری رہے گا, توانائی کی عالمی ایجنسی۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ۔